الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ پاک نے جو نعمت ایمان ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، جو اس کے متعلقات ہیں، ان پر عمل کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت ابھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے خوشخبری سنائی ہے. ایمان کی نعمت یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کی بدولت ایک انسان اللہ تعالی کا دوست بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی تو اہل ایمان کے دوست ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ اپنے اہل ایمان بندوں کو ظلمت اور تاریکیوں سے، گمراہیوں سے نور کی طرف نکالتے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر لوگ ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، کافر لوگ شیاطین اپنے دوستوں کو یعنی کافروں کو نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی تو دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ایمان کی نعمت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، یہ عظیم الشان نعمت ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو ملتا ہے. اسی عظیم الشان نعمت کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی ایک جگہ ذکر فرمایا ہے، اور اسی نعمت کی بدولت ہمیں بڑے بڑے ایسے ایسے انعامات ملتے ہیں جس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وحاملين عرش، فرشتے کے جو رب ذوالجلال کے عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور آس پاس جو اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان جلوے کے اندر جو خصوصی فرشتے ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله، وہ عظیم الشان فرشتے کے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. ومن حوله، جو ارد گرد اس مقدس بارگاہ کے جو مقربین بارگاہ فرشتے ہیں. یسبحون بحمد ربهم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ویؤمنون به، اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے پروردگار، کہ آپ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، آپ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. فاغفر للذین تابوا، آپ ایمان والے بندوں میں توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرما دیجیے. واتبعوا سبیلک، اور ان لوگوں کی مغفرت فرما دیجیے جو آپ کے راستے پر چلتے ہیں. وقهم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. عظیم الشان بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو عظیم دعائیں دے رہی ہیں ان اہل ایمان بندوں کے لیے کہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہیں. یستغفرون للذین آمنوا، کہ جو ایمان لائے. واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو دوزخ کے دوزخ کے عذاب سے آپ ان کو بچا لیجئے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے اللہ ان اہل ایمان بندوں کو ان جنتوں کے باغات میں داخل فرمائیے جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور جو ان کے نیک صالح آبا اور اجداد ہیں، جو ان کی ازواج ہیں، جو ان کی اولاد ہیں، ان سب کو ایک ساتھ جنت میں داخل فرمائیے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غالب ہیں، آپ ہی حکمت والے ہیں. خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عظیم الشان فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے اہل ایمان بندوں کے لیے دعائے مغفرت کا، دعائے رحمت کا، دوزخ سے بچاؤ کا، جنت میں داخلے کی دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں وقهم السيئات، اے اللہ اپنے ان ایمان والے بندوں کو برائیوں سے بچا لیجئے. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، جس کسی کو آپ نے گناہوں سے برائیوں سے بچا لیا تو اس پر تو آپ نے رحم و کرم فرما دیا. وذلك هو الفوز العظيم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کے اندر بندہ گناہوں سے بچ رہا ہے، فرشتوں کی دعائیں اس کو مل رہی ہیں، خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا، توبہ کر کے اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائیے جو توبہ کر رہے ہیں. واتبعوا سبیلک، اور آپ کے راستے پر چل رہے ہیں. گناہ ہو جاتا ہے تب بھی توبہ کر کے اور گناہوں سے بچ کر تب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں، فرشتوں کی دعائیں سمیٹ رہے ہیں، اور پھر جنت میں داخلے کی دعائیں مل رہی ہیں، دوزخ سے بچاؤ کی دعائیں مل رہی ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بھی برائیوں سے بچاؤ کی دعائیں مل رہی ہیں. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، خود اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں کہ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو انسان دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ڈھال لے، اپنے جینے کا مقصد جو پہچان لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اس کے احکامات کو مان کر اپنی زندگی اسی پیارے نقشے میں ڈھال لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. تمام کے تمام حرام کاموں سے بچے، چاہے وہ حرام کرنے سے تعلق رکھتا ہو یا کھانے سے تعلق رکھتا ہو، رشوت ہے، سود ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، دھوکہ بازی ہے، غلط بیانی ہے، کسی بھی انداز سے ایک لقمہ بھی انسان اگر حرام کا لے رہا ہے، فرمایا کہ جس پیٹ کے اندر حرام لقمہ گیا تو وہ جہنم کا ایندھن بننے ہی کے لیے زیادہ لائق اور مناسب ہے. اور جو کام حرام کے کرنے کے ہیں ان سے بھی بچتا رہے، کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی کوئی انسان کوئی نقصان نہ پہنچائے، زبان کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے معاملات کے لحاظ سے، کسی بھی انداز سے کوئی حرام کام اس کی ذات سے سرزد نہ ہونے پائے. حرام سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، چاہے حرام خوری ہو یا حرام کاری ہو، ان سے بچاتا ہوا پھر اپنے آپ کو نیکوکاری کے اندر نیکیوں میں لگا کر چلتا رہے، اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارے، خوشی ہو غمی ہو، صحت ہو بیماری ہو، سفر ہو حضر ہو، تنگ دستی ہو یا فراوانی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو سامنے رکھ کر جب چلتا ہے، مستقل مزاجی کو اپناتا ہے، جو گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ مستقل مزاجی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ ایک ڈگر پہ انسان جب لگ گیا، ایک طریقے کو جب اپنا لیا، پھر اسی طریقے پر چلتا 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 اپنی زندگی کے سفر کو تمام کرے اور آخرت کی منزلوں میں داخل ہو جائے. ایک سادہ زندگی انسان ایسی اپنا لے کہ جس میں دنیا کے فیشن، دنیا کی ٹیپ ٹاپ، دنیا کے واہ واہ، دنیا کے چرچے اور دنیا کے یہ سارے عیش و عشرت کے اسباب اور سامان کا، یہ سارے جھمیلے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر صاف ستھری پاکیزہ سلجھی ہوئی حلال والی زندگی انسان اپنا کر چلنے والا بن جائے، کفایت شعاری ہو، قناعت ہو، دل کے اندر اس کے غنا ہو، تونگری ہو، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدردانی ہو، پھر نعمت کو صحیح طرح سے انجام استعمال کر کے اس کی شکر گزاری ہو، ایسا بندہ بڑے چین اور سکون سے پھر زندگی بسر کرتا ہے. اور اگر دنیا ہی کو مطمئن نظر بنا کر چلا پھر تو جتنا بھی ملتا جائے گا اس کو وہ کم لگتا چلا جاتا ہے، پھر انسان حرص و حوث میں مبتلا ہو جاتا ہے، نعمتوں کے بھی کفران نعمت میں مبتلا ہوتا ہے، ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے. گھر کی نعمتیں ہوں، باہر کی نعمتیں ہوں، صحت کی نعمتیں ہوں، چین اور سکون کی نعمتیں ہوں، ہر چیز میں انسان جب حرص و حوث میں مبتلا ہو جائے تو پھر ناقدری اور ناشکری اس کے وجود سے ٹپکتی ہے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اصول سکھایا، فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو تمہیں جوش اور جذبے اور ولولے ملیں گے، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی. جب کبھی دنیا کا معاملہ آ جائے تو انسان اپنے سے کمتروں پر نظر ڈالے کہ مجھے تو پھر بھی اللہ پاک نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا ہے، تو ہمیشہ اس کی زبان پر شکر ہی کے کلمات جاری ہوں گے. دین کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے بالا تر لوگوں کو دیکھے کہ وہ مجھ سے آگے ہیں، مجھ سے کس طرح سے وہ سبقت لے جا رہے ہیں. جب ان کو دیکھے گا اس میں بھی جوش اور ولولش اور شوق پیدا ہوگا، نیکیوں میں جذبہ اور رغبت پیدا ہوگی کہ میں بھی انہی کی طرح آگے بڑھوں. تو یہ اصول اور ضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا ہے کہ دین اور دنیا، ان دونوں کے اندر جو آگے بڑھنے کا جو ایک عنصر تمہارے اندر آئے گا، وہ تب آئے گا کہ جب دنیا کے اندر اپنے سے کمتر کو دیکھو گے، ہمیشہ شکر گزار رہو گے. انسان کا دل اگر قناعت پسند ہو جائے کہ جو بھی ملا اسی کو وہ بہت کچھ سمجھتا ہو، تو پھر وہ اور دنیا کا بڑے سے بڑے رقبے کا، بڑے سے بڑے علاقے کا مالک، یہ دونوں پھر برابر ہو جاتے ہیں. اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء، اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارا دل اللہ کی ہر نعمت پر قناعت پسند ہو جائے کہ مجھے بہت کچھ ملا ہوا ہے، تو فرمایا کہ پھر تم اور پوری دنیا کا مالک جو انسان ہو تم دونوں برابر ہو. جب تمہارے دل میں یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ اپنے پاس جو بھی اللہ کی نعمت ہے وہ بہت بہت سمجھتے ہو کہ میری اوقات سے بڑھ کر ہے. اذا ما كنت ذا قلب قنوع، دل قانع ہو، جو بھی ملے اس کو بہت سمجھے کہ میری اوقات سے بڑھ کر ہے، تو ایسا دل جب انسان کو مل جاتا ہے تو فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھ پوری دنیا کا مالک اگر لا کے کھڑا کر دیا جائے تو یکساں ہوں گے. اور اس کے برخلاف اگر انسان کے دل کے اندر حرص و حوث اور لالچ ہو، تو پھر اس صورتحال میں جتنا بھی انسان کو مل جائے تو اس کو پھر سیری نہیں ہوتی. اس لحاظ سے قناعت پسند دل اور کفایت شعاری والی زندگی اور سادہ زندگی ایسی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا جائے، مزاج کے اندر نرمی ہو، ٹھہراؤ ہو، ٹھنڈک ہو، پیار اور محبت ہو، اپنائیت اور انسیت ہو. فبما رحمة من الله لنت لهم، اللہ ہی کی رحمت سے آپ ہمارے ان تمام بندوں کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے نرم مزاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ کو تو ذمہ داری دی گئی، بہت بڑی اور بہت بھاری اور بہت وسیع ذمہ داری دی گئی. پورے عالم کے آپ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، جو پوری انسانیت تک کا پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ کے کاندھوں پر تھی. اس بڑی ذمہ داری کے باوجود انسان پر جب ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، بھاری ذمہ داریوں کے تحت آتا ہے، چڑچڑے مزاج کا ہو جاتا ہے. عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان جب عہدے اور منصب سے نیچے ہوتا ہے تو بڑے اچھے اخلاق کا، لیکن جب ذمہ داریاں زیادہ آ جاتی ہیں تو ان ذمہ داریوں کے بوجھ کی وجہ سے بسا اوقات مزاج میں تلخی آ جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، مزاج میں غصہ آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک بڑی ذمہ داری دی ہے اور ساتھ میں فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ، اللہ ہی کی رحمت کی بدولت آپ کو یہ خوبی ملی ہے. لن تلہم، کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے، ہمارے بندوں کے لیے نرم مزاج ہیں. ولو کنت فظا غلیظا، اگر آپ ترخ مزاج ہو، تلخ مزاج ہوتے اور ترش روی کے ساتھ، سخت چہرے کے ساتھ ہمارے بندوں کے ساتھ معاملات کرتے، آپ کے مزاج میں تلخی ہوتی، سختی ہوتی، جھنجھلاہٹ ہوتی. ولو کنت فظا غلیظا، اگر آپ سخت دل ہوتے، بد مزاج ہوتے، سخت رویے کے ساتھ آپ ہمارے بندوں کے ساتھ پیش آتے، لنفضوا من حولک، یہ سارے آپ کے دیوانے پروانے جو ارد گرد عشاق کا پورا ایک جھمگٹا ہے، فرمایا کہ سب آپ کے ارد گرد سے ادھر ادھر چلے جاتے. اللہ پاک بھی رحیم ہے، کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، نرم مزاجی اللہ تعالیٰ کی خوبی اور صفت ہے. تخلقوا بأخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو اپناؤ. اللہ تعالیٰ سخی ہیں، تم بھی سخی بنو. اللہ تعالیٰ کریم ہے، مہربان ہے، تم بھی مہربان بنو. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جو خوبیاں ایسی ہیں جو بندے اپنا سکتے ہیں، ان خوبیوں کو اپنانے والا باکمال بنتا ہے. پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو آپ کو جن صفات سے متصف کیا گیا، ان صفات کو اپنانے والا وہ زندگی کو اپنے لیے بڑا نرم بنا لیتا ہے. تو نرم مزاجی، میٹھا لب و لہجہ، رویے کے اندر حکمت اور مصلحت، ایک ہی کام ہے کہ اگر اس کو سختی سے لیا جائے انسان بدک جاتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے، بدزن ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے. وہی کام پیار محبت اپنائیت سے، انسیت سے، طریقے سے لیا جائے تو وہی کام ہو جائے گا، لیکن بڑے طریقے سے، بڑے پیار سے، بڑے اچھے اسلوب، بڑے اچھے انداز سے ہو جاتا ہے. سمجھداری کی صرف ضرورت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس کسی کام کے اندر نرمی آ جاتی ہے وہ اس کو زینت بخش دیتی ہے، اور فرمایا کہ جس کسی کام میں تلخی آ جائے، شدت آ جائے، وہ بنے بنائے کھیل بھی بگاڑ دیتی ہے. تو انسان کے اپنے مزاج کے اندر نرمی ہو، رویے اور سلوک کے اندر مٹھاس ہو، معاملات کے نمٹانے کے اندر صفائی ستھرائی ہو، گھریلو نظام ہو، دفتری نظام ہو، کاروباری سطح ہو، ملازمت ہو، کہیں بھی انسان اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو. عورتوں کو امور خانداری عطا فرمائے ہیں اللہ پاک نے، مردوں کو وزیر خارجہ بنایا، عورتوں کو وزیر داخلہ بنایا. گھریلو انتظامات سارے یہ عورتوں کے ذمے ہیں، بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت، ان کی دیکھ بھال، ان کا مزاج بنانا، ان کو اچھے اٹھان پر چڑھانا چلانا. اور مرد کی ذمہ داری کسب معاش، باہر کی ساری ضروریات، سارے تعلقات، سارے معاملات وہ مرد. جب یہ دونوں کے دونوں مزاج کے اعتبار سے حسن اخلاق کا پیکر ہوں، حکمت اور مصلحت سے گھریلو زندگی کو اور بیرونی زندگی کو لے کر چلنے والے ہوں، تو پھر انسان ہر میدان کے اندر ہر دل عزیز ہو کر چلتا ہے. طریقے سے، اسلوب سے، جن چیزوں میں معلومات ہوں اپنی معلومات کے مطابق، جہاں معلومات نہ ہوں تو اپنے بڑوں سے رہبری اور معلومات لے کر انسان صحیح راہ کو اختیار کر کے چلتا چلا جائے، معلومات لیتا ہوا چلے. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کوئی کام اپنی مرضی کا کر رہا ہوتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں دین پر چل رہا ہوں، حالانکہ وہ دین کے سراسر خلاف ہوتا ہے، کیونکہ صحیح رہنمائی نہیں لی، کسی سے معلومات نہیں لی، صحیح ڈگر پر نہیں چل رہے، لیکن اپنے تئیں خوش ہیں. تو اس لحاظ سے رہنمائی، صحیح اصول، صحیح تربیت کے جو معاملات ہیں، گھریلو ہوں بیرونی ہوں، ہر معاملے کے اندر انسان اپنے بڑوں سے کوئی بھی الجھاؤ کا معاملہ آ جائے ان سے رہنمائی لے کر چلے کہ اس قسم کی نوعیت ہے، اس قسم کے معاملات ہیں. کاروباری معاملات ہوں، دفتری معاملات ہوں، کہیں اور کسی الجھاؤ کا انسان شکار ہو، گھریلو معاملات ہوں، اس میں انسان جب رہبری لیتا ہے کہ اس معاملے کو مجھے کس طرح لے کر چلنا ہے. اس اوقات ایک چیز کے انسان کو خود کو علم نہیں ہوتا، لیکن بڑوں کی رہبری میں رہ کر جب چلتا ہے تو اس رہبری کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید شامل حال ہوا کرتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ زندگی کو سادہ مزاج میں، کفایت شعاری، قناعت کے ساتھ ایک ایسی ڈگر پر لے کر چلنے والا کہ جس میں سنتوں کے اوپر وہ عمل پیرا ہو، اس کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کے مطابق ہو، اس میں سب سے اولین چیز حسن اخلاق، گھر والوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، جہاں جہاں اس کی ذات سے کسی دوسرے کا کوئی حق وابستہ ہوتا ہو، حسن معاشرت، حسن اخلاق، معاملات کی صفائی ستھرائی، صحیح نہج پر جب انسان چلتا ہے تو پھر کبھی بھی اس کی ذات سے نہ کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ کسی کا حق اس کی ذات سے تلف ہوتا ہے. مستقل مزاجی شرط ہے. بڑے بڑے اللہ والے جنہوں نے قرب کے درجے حاصل کیے، مدتوں اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، ان کی خدمت میں رہے ہیں، تربیت حاصل کی ہے، وہاں رہ کر ان کی انداز زندگی دیکھ کر، انداز زندگی سیکھ کر پھر وہ چلے ہیں. اکابرین، ان کے انداز، ان کے سمجھانے کے معاملات بڑا عجیب و غریب ہوا کرتے ہیں. ایک ملفوظ لکھا ہوا تھا جس میں تھا کہ علم کی حلاوت اور مٹھاس اس وقت محسوس ہوتا ہے جب اس پر عمل ہو، اور عمل کے اندر لذت اور چاشنی تب آتی ہے جب اس میں عشق و محبت ہو، اور عمل کے اندر عشق و محبت تب آتا ہے جب اہل محبت کے ساتھ انسان اٹھے بیٹھے اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والا بنے. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے، ان کے ساتھ جب انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اس کی برکت سے عمل کے اندر انسان کو مٹھاس اور لذت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے، اور اسی کی بدولت پھر انسان کو علم کے اندر بھی مٹھاس اور مزہ آتا ہے۔ تو کسی کی رہبری کے اندر چلنے والا، مستقل مزاجی کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہونے والا کامیاب ہے، ورنہ تو دو کشتیوں میں سوار ہونے والا اکثر و بیشتر ڈوب جایا کرتا ہے۔ مستقل مزاجی کی صفت ایسی پیاری صفت ہے کہ جب اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، ایک کشتی میں سوار ہو کر ایک ہی انداز کو اختیار کر کے، ایک راہ متعین کر کے جب انسان چلتا ہے تو جلد وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر مختلف کشتیوں میں سوار ہوتا رہا، مختلف سواریوں پر سوار ہوتا رہا، شاید تو وہ منزل سے بھٹک جائے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا تو انسان ایک ڈگر اختیار کرے یا پھر دوسری ڈگر اختیار کرے۔ جس ڈگر پہ چلنے کا فیصلہ کر لیا، اس پر اپنے آپ کو ڈال کے پھر مضبوط اور مستحکم انداز سے زندگی بسر کرے، تو پھر تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ مستقل مزاجی کے اوپر ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے ہیں کہ مرغی اور اس کے انڈے۔ مرغی انڈے دیتی ہے، ان کو ایک جگہ جمع کرتی چلی جاتی ہے، پھر جب سیکنے کا وقت آتا ہے تو ان انڈوں پر بیٹھتی ہے، ایسی مستقل مزاجی کے ساتھ کہ 24 گھنٹے وہیں بیٹھی رہتی ہے۔ بمشکل دانہ پانی کھانے کے لیے اٹھی، اور اس کے بعد پھر واپس رات ہو یا دن ہو، پھر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے ان انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے، تو اس کی اس مستقل مزاجی کا نتیجہ 20-21 دن کے بعد اس کے چوزوں کی شکل میں برآمد ہو جاتا ہے۔ یہی انڈے ہوں، یہی مرغی ہو، 2-4 دن بیٹھ کر تھک جائے، اکتا جائے، پھر ادھر ادھر ہو جائے، پھر دوبارہ بیٹھ جائے، پھر 2-4 دن کے بعد ادھر ادھر ہو جائے، تو وہ انڈے بننے کے بجائے سڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ جب اس نے اس عمل کو اپنا لیا اور ان انڈوں کو گرمائش پہنچاتی رہی، تو وہی انڈے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد اس کے اندر سے زندہ اور تابندہ خوبصورت ایک جاندار پیدا ہو جاتا ہے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ جب انسان کسی کی صحبت میں رہتا ہے، فیضیاب ہوتا ہے، حاصل کرتا ہے، اور اپنے مزاج کو مٹاتا ہے، اپنی انا کو فنا کرتا ہے، اپنے مزاج کو کسی دوسرے کے مزاج کے تابع کرتا ہے، اور پھر مان کر چلنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، تو یہ انسان پھر جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین کے واقعات ایک سے ایک موجود ہیں، مجاہدے بھی ایک سے ایک موجود، قربانیاں بھی ایک سے ایک موجود، کہ قربانیاں جب انسان دیتا ہے، وہی محنتیں، وہی قربانیاں، وہی مجاہدے پھر رنگ لاتے ہیں۔ ہماری والدہ ماجدہ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ہمارے حوصلے بڑھاتے ہوئے ایک شعر پڑھا کرتی تھیں، سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے، مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی۔ طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھتا ہے، دینی طالب علم ہو، دنیاوی طالب علم ہو، پڑھ لینے کے بعد جب اس کو ایک مرتبہ اور مقام مل جاتا ہے، اس کو ایک ڈگری مل جاتی ہے، ایک سند مل جاتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ پاک نوازتے ہیں، پھر اس کو کسی عہدے اور منصب پر فائز فرما دیتے ہیں۔ کسی بھی میدان کے اندر جب انسان چلتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ، تو وہی محنت، وہی جوانی کی بھاگ دوڑ، وہی طالب علمانہ جو لیاقتیں، صلاحیتیں، قابلیتیں ہوتی ہیں، وہی پھر مستقبل میں جا کر رنگ لاتی ہیں۔ اور یہی حال دنیاوی محنت کا ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنا آپ کو تھکاتا ہے، عبادات کے اندر لگاتا ہے، یہاں کی محنت پھر آگے جا کر کام آئے گی۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ زندگی میں محنت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، نیکیوں میں اپنے آپ کو لگاتا رہا، قطرہ قطرہ، روپے روپیہ، پیسہ پیسہ، جس طرح انسان کر کے بینک بیلنس بڑھا لیتا ہے، تو یہ بھی صبح شام صبح شام تھوڑی 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 محنت کرتے 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 اپنی کچھ نہ کچھ پونجی بنا لیتا ہے۔ واپس جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ نیکیوں کی پونجی ساتھ میں ہوتی ہے۔ آخرت کی منزلوں میں قبر پہلی منزل ہے، وہاں نیکیوں کے اعمال جو اپنے ساتھ پونجی لے گیا، نمازیں ہیں، روزے ہیں، کوئی حج ہے، کوئی زکوٰۃ ہے، صدقات، خیرات، کوئی حسن اخلاق، کوئی مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی، جو جو بھی نیکی اپنے ساتھ لے کر گیا، ہر نیکی اپنے انداز سے وہاں پھر کام آتی ہے۔
قبر کے اندھیروں میں پھر روشنیاں ہوتی ہیں. وہی قبر جو بظاہر ایک چھوٹا سا گڑھا دکھائی دیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پھر یا تو وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ بن جاتا ہے یا خدا نخواستہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جاتا ہے. یہ نتیجہ دنیا کی اس محنت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر نیکوکاروں والی زندگی گزاری, سعادت مندی والی زندگی گزاری, اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے تو اپنی ہی آخرت کو روشن کر رہا ہے, اپنی قبر کو یہ جنت کا باغیچہ بنا رہا ہے. اور خدا نخواستہ دنیا ہی میں مست و مگن ہو کر نہ نماز کی فکر رہی, نہ روزے کی فکر رہی, نہ عبادات اور طاعات, مال و دولت ملنے کے باوجود نہ زکوٰۃ ادا کی, نہ حج فرض ہونے کے باوجود نہ حج ادا کیا, تو دنیا میں تو ٹھاٹ بانٹ سے رہ لے گا لیکن آنکھ بند ہوتی دیکھے گا تو سامنے آگ کے انگارے ہی انگارے ہیں, جہنم کا گڑھا اس کے سامنے ہوگا. اس لحاظ سے ہر میدان کے اندر جو محنت کی جاتی ہے وہی محنت پھر آگے چل کے رنگ لاتی ہے. سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی. تو بزرگان دین کے بھی اپنے مجاہدات ہیں, محنتیں ہیں, قربانیاں ہیں, اس کے بعد پھر اللہ پاک نے جو ان کو رتبہ مقام عطا فرمائے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ, یہ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں, ہمارے اکابرین کے مرشد اور پیر اور مربی ہیں حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ. امت کے جو جبال ہیں, بڑے بڑے پہاڑ, وہ حضرات ان کے مرید اور ان کے خلیفہ ہوئے ہیں. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ان کے خلیفہ ہیں, حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری ان کے خلیفہ ہیں, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ان کے خلیفہ ہیں, بڑے بڑے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ان کے خلیفہ ہیں, بڑے بڑے حضرات, ایک پوری فہرست ان کی کافی طویل خلفاء کی, اس میں بڑے بڑے نام ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ان حضرت عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کی مریدی نصیب فرمائی, پھر اس کے بعد اللہ پاک نے انہی کے ذریعے سے فیض جاری اور ساری فرمایا. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ ایک بڑے زمیندار کے بیٹے تھے. زمینداروں کے یہاں بڑا ٹھاٹ بانٹ ہوا کرتا ہے کہ زمینیں ہوتی ہیں اور ان کے بڑے بڑے ان کے نام ہوتے ہیں, علاقے ہوتے ہیں, پھر اور کسان ہیں ان کے اور پیداوار آ رہی ہے, اس کے بعد پھر جب وہ غلہ فروخت ہوتا ہے تو بڑے ٹھاٹ بانٹ کے ساتھ وہ زندگیاں بسر کرتے ہیں, میلوں میل زمینیں پھیلی ہوتی ہیں اور باپ دادا سے سلسلے چلے آ رہے ہوتے ہیں زمینداری کے. تو زمیندار کے بیٹے تھے, دل کے اندر اللہ پاک نے علم دین اور دین کی محبت, اس کا جوش اور ولولہ پیدا فرمایا. دل کے اندر کسی نیکی کا جذبہ اور جوش اور ولولہ, یہ بہت بڑی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ بیج ہوا کرتا ہے کسی بھی نیکی کے پھلدار درخت کا. کوئی بھی دل میں جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا کسی بھی نیکی کا, اسی سے پھر انسان آگے بڑھتا ہے, بڑھتا ہے, بڑھتا ہے, پھر کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. جس طرح خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے, اس گناہ کے بعد دل میں اگر ندامت ہے تو یہی ندامت توبہ کے درخت کا بیج بنتی ہے. کسی ندامت سے اس کو جب احساس ندامت ہو جاتا ہے, شرمندگی ہوتی ہے, شرمساری ہوتی ہے, ندامت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے, اللہ کے گھر میں آتا ہے تو جھیپتا ہے, شرماتا ہے, ندامت کے آنسو بہاتا ہے, پھر اپنے انداز سے, اپنی بولی میں, اپنے طریقے سے, جو جو بھی اس کا اپنا انداز ہے, ہر بندے کا انداز اللہ تعالیٰ کے ساتھ جدا گانا ہے, ہر بندے کا انداز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, پھر اپنے انداز سے معافی تلافی کرتا ہے. تو یہی ندامت کا بیج اس کو توبہ کے سائے میں لاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے اور توبہ نصیب ہوتی ہے, پھر گناہ معاف ہو جاتا ہے. ندامت ہی نہ ہو تو انسان پھر ڈھیٹ بن جاتا ہے. تو کوئی بھی دل کے اندر جذبہ اور جوش اور ولولہ جو پیدا ہوتا ہے, یہ کسی بھی نیکی کا بیج ہوا کرتا ہے کہ جس سے اس کا کام کا آغاز ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب کبھی دل میں جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہو جائے, عمرہ نصیب ہو جائے, حج نصیب ہو جائے, ایک جوش, ایک ولولہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت نصیب ہوتا ہے, اور اسی وقت دل انسان کا پھڑکتا ہے, تڑپتا ہے اور بے بسی نظر آتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے اس لمحے انسان دعا کر لیتا ہے کہ یا اللہ اپنے گھر پہ بلا لے, اپنا قرب اور اپنی تجلی دکھا دے, تو وہی لمحے کی دعا قبول ہو جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس جوش اور جذبے کو پھر عملی طور پر عطا فرما دیتے ہیں, راہ ہموار ہوتی ہے, پھر سامان بن جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا کر اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں. حضرت عبد القادر حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحم اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جوش اور ایک ولولہ پیدا ہوا دین سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا، تو فرمایا کہ میں نے رخت سفر باندھا اور چل پڑا اور علم دین کے حصول کے لیے نکل کھڑے ہوئے. نیت صاف، منزل آسان، جہاں جس علاقے میں پہنچے وہاں علم حاصل کرنے کے جو انتظامات تھے تو سادہ دور تھا ہندوستان کے علاقے میں، چند ایک طلبہ ہوتے تھے، وہاں خود ہی اپنا گزر بسر کرنا ہوتا تھا. آج کل کے زمانے میں تو ماشاءاللہ مدارس کے اندر بڑے بڑے ہاسٹل بنے ہوئے ہیں اور کھانے کے بڑے بڑے ادھر پورے پورے کچن بنے ہوتے ہیں جس میں بڑے بڑے دیگوں کے اندر ہر وقت صبح دوپہر شام تینوں وقت کھانے تیار ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد مطعم کہلاتا ہے، ایک بہت بڑا ہال ہوتا ہے جس میں دسترخوان لگتے ہیں، طلبہ اس میں سارے ترتیب وار بیٹھ کر کھانے کھاتے ہیں. اس میں ان کو طلبہ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی آج کے زمانے میں، اور ہر روز نیا انداز ہوتا ہے کھانا، کبھی ایک آئٹم کبھی دوسرا آئٹم مینیو تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اس زمانے میں سادہ دور تھا، اپنے بل بوتے پر ہی وہاں گزر بسر کرنی ہوتی تھی. فرماتے ہیں کہ ہمارے چار پانچ ساتھیوں کی بھی ایک جماعت بنی ہوئی تھی اور روٹیاں پکانا اور ساتھ میں سالن کا انتظام کرنا. فرماتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ لمبے چوڑے جھمیلے پالیں، اور روٹی پکانا سالن پکانا تو عورتوں کا کام ہے، جب نکلے ہیں اب بھوک بھی مٹانی ہے تو روٹی جب پکاتے تھے کبھی کسی کی باری کبھی کسی کی باری، تو فرماتے ہیں کہ کبھی کچی روٹی پکتی کبھی موٹی روٹی پکتی کبھی روٹی جل جاتی، اور اکثر و بیشتر اس روٹی کا سالن جو ہوا کرتا تھا فرماتے ہیں چٹنی ہوتی تھی، ساگ ہوا کرتا تھا، اور اسی میں پھر کبھی تو دو تین ساتھیوں کے پاس کچھ انتظام ہوتا ہے، ایک دو کے پاس نہیں ہوتا، مل جل کے کھا لیتے گزارا کر لیتے. اور خود آپ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں، نہ روٹی نہ چٹنی. وہاں کہیں سبزی منڈی جیسے ہوتی ہے تو سبزی کی جو دکانیں وغیرہ ہوتی تھیں، فرماتے ہیں کہ وہاں چلا جاتا اور وہاں جو یہ سبزی والے اپنی سبزی صاف ستھری کرنے کے لیے جو یہ مولی کے پتے ہیں، گوبھی کے ساتھ میں جو لگی ہوئی اضافی جو ڈنٹھلے ہوا کرتی ہیں یہ، یا اور جو اضافی پتے وتے ہوتے ہیں جس کو صاف کر کے ڈال دیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ ان میں چن چن کے جو صاف ہوا کرتے تھے کھانے کے قابل، ان کو اٹھا کر صاف کر کے دھو کے نمک چھڑک کر ان کو کھا کر کتنی مرتبہ ہم نے گزارا کیا ہے. یعنی جو چیز بکرے کھاتے ہیں اور دوسرے تیسرے جانوروں کو جو چیزیں کھلائی جاتی ہیں، اور وہ چیز جو سبزی والے نے چھانٹ کر پھینک دی، ایسے بھی حالات آئے کہ ان کو جا کر اٹھا کر دھو کر صاف کر کے نمک چھڑک کر کبھی کھا لیا کبھی بغیر نمک کے کھا لیا، لیکن علم دین حاصل کیا. اور فرماتے ہیں کہ رائے پور میں جب میں اپنے شیخ کے یہاں پہنچا، علم بھی حاصل کر رہا تھا، تربیت بھی حاصل کر رہے تھے، فرمایا کہ سردی کے موسم میں میرے پاس اڑنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اور کھانے کا کوئی معقول انتظام نہیں ہوتا تھا. کبھی کوئی مہمان آتے تھے، مہمان خانے چلے جاتے تو وہاں جو کچن ہوتا تھا باورچی خانہ، وہاں پہنچتا کوئی بچے کچے دو چار لقمے مل جاتے، کچھ روٹی کے ٹکڑے مل جاتے، تو وہ جو برتن ہوتا اسی میں لگا لگا کے اپنا گزر بسر کر لیا کرتے تھے، پیٹ بھر کے کھانا تو میسر بھی نہ آتا تھا. اور سردی کے موسم میں فرمانے لگے کہ رات مسجد میں سوتے وقت سردی سے اپنے آپ کے بچاؤں کے لیے کوئی کمبل اور لحاف بھی نہ ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ مسجد ہی کی دری میں ایک طرف کو لیٹ کر دری اپنے بدن پر کر کے گھومنا شروع ہوتا تھا، گھومتے گھومتے وہ کنارے پر پہنچا جہاں دری کا سرا تھا، وہاں تک پہنچا تو دری پورے وجود پر لپٹ جاتی تھی، یہی میرا بچھونا بن گیا، یہی میرا اوڑھنا بن گیا. اور فرمایا کہ سر اور پیر تو پھر بھی کھلے رہتے تھے، سردی میں ٹھٹرتا رہتا. اور بھی جب صبح ہوتی، فرمایا کہ جب وقت ہوتا جاگنے کا تو دوبارہ میں گھومنا شروع کرتا، وہاں تک پہنچتا تو وہ صف دوبارہ کھل جاتی، صف درست کر کے بچھا دیتا، پھر اپنی نماز عبادت میں لگ جاتا. ایسے مجاہدوں کے ساتھ علم دین حاصل کیا اور اپنے بڑوں کی تربیت میں رہے، حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحیم اللہ کی زیر تربیت رہ کر جو فیض حاصل کیا، اس کی بدولت پھر اللہ پاک نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، علوم سے بھی نوازا، فنون سے بھی نوازا، پھر اللہ پاک نے اس عہدے اور منصب پر بٹھا دیا کہ جہاں مخلوق کے خدا کی خدمت اللہ پاک نے لی ہے، پھر وہ فیض ان سے جاری ہوا کہ آنے والوں کے اندر جب وہ فیض منتقل ہوا، بڑے بڑے جبال العلم، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے اپنے وقت کے ہر ایک اپنی جگہ بڑی بڑی حیثیت رکھنے والے شخصیات، وہ پھر ان کے مرید بنے. انہی میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، نامی گرامی بڑے علمی شخصیت، بہت اونچی شخصیت گزرے, وہ بھی آپ ہی کے مرید تھے. لیکن جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ جب انسان کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو وہاں اس کو صحیح معنی میں فیض ملتا ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ نے مجھے بلوایا اور ملاقات ہوئی. فرمایا کہ بھائی اس سال ہمارا حج کا ارادہ ہے, اپنا پاسپورٹ آپ لے آئیں اور اس سال ہمارے ساتھ حج پر چلیں, حج کا سارا خرچہ ہمارے ذمے ہوگا, پاسپورٹ آپ ہمیں ہمارے حوالے کر دیں. اور ہم بھی ہیں, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بھی ہیں اس سفر کے اندر, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ بھی ہیں, اور بھی ہمارے سارے کے سارے رفقا ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں حج میں چلیں, حج کا سفر ہو, پیشکش ہو, اور بڑے بڑے اکابرین امت ہوں. بلا چوں چرا اٹھنے سے پہلے انسان بول دے گا جی ہاں ٹھیک ہے, لبیک و صادق, حاضر ہوں. فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے, بہت خوش خبری والی آپ نے مجھے اطلاع دی ہے, بہت مبارک سفر کا آپ نے مجھے پیشکش کی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ سے اجازت لے لوں گا, حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ میرے شیخ ہیں, ان سے پوچھوں گا. حضرت نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے. اب دیکھا جائے تو حج کا سفر ہے, مبارک سفر ہے, پاکیزہ سفر ہے, بزرگوں کی زیر سایہ ان کی رفاقت, لیکن جب اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے تابع بنا رکھا ہے تو فرمایا کہ میں اپنے شیخ سے اجازت لے لوں, وہ اجازت دے دیں تو پھر چلوں گا. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ بھی مطمئن رہے کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ اپنے بڑوں سے مشورہ لے لیں, اجازت لے لیں, اجازت ہو تو چلنا. ادھر حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ فکر مند تھے, بے چین تھے, پریشان تھے, فتنہ قادیانیت یہ پروان چڑھ رہا تھا. آپ اس وقت تشویش میں تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ فتنہ عجم سے اب عرب کی طرف رخ کر رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے عرب بھائیوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالیں اور ان کے اندر بھی یہ فتنہ سرایت کر جائے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کو علی میاں کہا جاتا ہے, پیار میں علی میاں. حضرت ابو الحسن علی ندوی چونکہ ان کے مرید تھے اور لائق قائم قابل ترین شخصیت تھے, عربیت کے اندر باکمال, تو فرمایا کرتے تھے. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری فرما رہے تھے فکر ہو کر کہ بھائی علی میاں آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ ایک عربی کے اندر کتاب لکھ کر عربوں کو آگاہ کر دیا جائے, پہلے سے پہلے اس فتنے سے باخبر کر دیا جائے, اس سے پہلے کہ یہ فتنہ وہاں سرایت کرے, وہاں نقصان پہنچائے. علی میاں آئیں گے, ہم تو ان سے فرمائش کریں گے کہ وہ ایک کتاب لکھیں عربی زبان کے اندر, تاکہ پہلے سے پہلے عربوں کے اندر اس کتاب کے ذریعے سے اس فتنے سے آگاہ کر دیا جائے. ادھر سے یہاں حج کی پیشکش ہوئی, یہ اپنے پیر و مرشد کے یہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو حضرت بڑے خوش ہو گئے کہ بھائی علی میاں آ گئے, علی میاں آ گئے, آپ کا تو ہمیں انتظار تھا. حضرت نے بھی اپنا آنے کا مدعا بیان کیا کہ حضرت اس طرح سے پیشکش ہوئی ہے حج پر جانے کی, اور پیشکش بھی کسی معمولی لوگوں کی طرف سے نہیں ہے. وقت کے بڑے بڑے غوث قطب ابدال, ایک سے ایک اللہ والے اونچے درجے کی بڑی بڑی ہستیاں ہیں, جو علمی اور عملی دونوں لحاظ سے بہت اونچے مقام رکھنے والی ہستیاں ہیں, ان کی طرف سے پیشکش آئی ہے. لیکن میں نے اس بات کے اوپر موقوف رکھ دیا کہ میں اپنے پیر و مرشد سے اپنے حضرت جی سے اجازت لوں گا اور اس کے بعد ہاں یا نہ میں جواب دوں گا. تو حضرت اجازت لینے آیا ہوں حج پر جانے کا, سفر کا, کہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں جاؤں. فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارا مدعا تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا اپنے پیر و مرشد کے سامنے, تو حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اگر ہم منع کریں گے تو کیا تم رک جاؤ گے؟ اور فرمایا کہ اس سوال کے ساتھ ٹک ٹکی باندھ کر میرے چہرے کے تاثرات پڑنے لگے کہ اگر ہم تم کو حج پر جانے سے منع کریں گے تو کیا تم رک جاؤ گے؟ اور فرمایا کہ ٹک ٹکی باندھ کر میرے چہرے کو دیکھنے لگے کہ میرے چہرے کے تاثرات کیا ہیں. اب یہ ہے کہ اپنی انا کو فنا کرنے والی بات, کہ جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, اپنے تعلق ان سے جوڑ لیا, ان پر کامل اعتماد ہے دینداری کے لحاظ سے بھی کہ میرا پیر اور مرشد دیندار ہے, ہمدردی اور خیرخواہی کے لحاظ سے بھی اعتماد ہے کامل مکمل کہ میرا مرشد میرے حق میں ہی فیصلہ دے گا، میرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، میری خیرخواہی اور میرے مفاد کو سامنے رکھ کر وہ جو بھی فیصلہ دے گا میرے حق میں بہتر ہوگا. حضرت کی طرف سے سوال ہوا، اگر ہم تم کو روک دیں گے، منع کر دیں گے تو کیا تم رک جاؤ گے؟ اور چہرے کے تاثرات پڑ رہے تھے، تو اس پر فرمایا کہ میں نے جواب دیا کہ حضرت ایک بار نہیں، ہزار بار آپ منع کریں گے ہم ہزار بار رک جائیں گے. فرمایا کہ بھائی پھر تو علی میاں اس سال تم حج سے رک جاؤ، ایک بہت اہم بات ہے، اہم معاملہ ہے، وہ فتنہ یہاں سے سرایت کر کے عربوں کا رخ کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے ایمانوں پر ڈاکہ پڑے اور ان کے اعتقادات خراب ہوں. ہم چاہتے ہی ہیں کہ آپ کے لیے ایک مہیا کر دیا جائے ماحول، اس ماحول میں رہ کر آپ ایک کتاب تالیف کریں اور سارے اس فتنے سے عربوں کو آگاہ کر دیں. آپ نے فوراً حامی بھر لی. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ نے اپنے قریبی ایک کوئی رئیس تھے مالدار، تو ان سے پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے علی میاں کے لیے اپنے گھر کے اندر انتظام کرو، سہولت والا انتظام کہ جہاں یہ تسلی سے، یکسوئی سے، اطمینان سے وہاں رہ کر یہ تالیف و تصنیف کریں گے، اور پھر اس فتنے سے متعلق جو جو بھی ان کے شرور تھے، جو ان کے عقائد تھے، سے متعلق ساری کتابیں یکجا کرائیں، یکجا کرا کے ساری وہاں مہیا کرائیں. اور اس کے بعد ان رئیس صاحب سے فرمایا کہ بھائی ان کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا ان کا خیال رکھنا، یہ بہت محنت اور بہت حساس معاملے کے ساتھ یہ اس کام کو انجام دیں گے، اس میں ان کا دماغ بھی تھکے گا، تو وقتاً فوقتاً ان کو یہ جو مغزیات ہیں، مقویات، دماغ کو طاقت بخشنے والی، پستے ہو گئے، بادام ہو گئے، کچھ طاقت بخش چیزیں ہو گئیں، یہ بھی مہیا کرنا، لیکن لا کے ان کے پاس مت رکھ دینا کہ جس کے کھانے میں ان کا وقت ضائع ہو، وقتاً فوقتاً آ کر اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو کھلاتے رہنا تاکہ یہ لکھتے رہیں اور ان کا وقت ضائع نہ ہو. ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کو دیکھا. جب ہمارا فراغت کا سال تھا تو ہمارا ایک ساتھی تھا انگلینڈ سے پڑھنے آیا ہوا تھا، تو وہ اور میں، اس نے کہا یار چلتے ہیں، استاد جی سے خدافظ کرنی ہے کہ میں جا رہا ہوں واپس، تو ایک الوداعی ملاقات کے لیے چاہتے. تو نمائش پہ جو ختم نبوت کے دفتر ہے، تو وہاں حضرت استاد محترم کے جو اوقات ہوا کرتے تھے، اس وقت میں ہم لوگ وہاں سے بنوری ٹاؤن سے نکلے اور وہاں چلے گئے پیدل پیدل چلتے چلتے. تو وہاں جب ہم گئے، وہاں بتایا کہ اس طرح سے ہم استاد جی سے ملنے آئے ہیں، تو وہاں جو باہر حضرات تھے انہوں نے اندر ہمیں بھیج دیا استاد کے خاص کمرے میں جہاں تالیف اور تصنیف ہوتی تھی. وہاں جب ہم پہنچے تو ایک استاد اور ایک شاگرد، استاد کے حضرت کے خلیفہ ہیں، دبلے پتلے، بالکل سیاہ فام اور بہت صوفی مزاج اللہ والے، تو استاد جی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ساتھ میں، اور ساتھ میں گتا اور کاغذ اور قلم اور دوا سب کچھ تیار تھا. جب ہم اندر چلے گئے، خاموشی چھائی ہوئی ہے، حضرت کی آخری زمانے کی باتیں ہیں، چونکہ ذوف آ چکا تھا تو خود تالیف کرتے ہوئے مشقت ہوتی تھی، تو کوئی کتاب، کسی کتاب کی تالیف اور تصنیف چل رہی تھی، تو یکسوئی کا بالکل خاموشی کا ماحول تھا، کتابیں چاروں طرف بکھری ہوئی تھی اور حضرت بیچ میں بیٹھے ہوئے، تو حضرت بولتے جا رہے تھے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ خطاطی کرتے جا رہے تھے، بہت تیز قلم تھا، روانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہ مضمون تحریر کرتے چلے جا رہے تھے. ہم لوگ کچھ دیر وہاں خاموشی سے بیٹھے رہے، جب بیچ میں موقع ہوا اس کے بعد پھر ہم نے ملاقات کی، تو وہ منظر دیکھا کہ اب چونکہ ذوف ہے، خود لکھنے میں وقت دیر لگے گی، وقت ضائع ہوگا، تو حضرت اسی تالیفی مضمون کو، اسی بات کو الفاظ کے اندر بتاتے چلے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں، اور وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح تیزی کے ساتھ قلم چلاتے ہوئے اس کو قلم بند کرتے جا رہے تھے. تو غرض یہ کہ حضرت نے بھی وہاں پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے لیے انتظامات کرا دیے اور فرمایا کہ ان کا خیال رکھنا اور وقتاً فوقتاً مغزیات بھی ان کو کھلاتے رہنا تاکہ ان کو تھکاوٹ کا احساس نہ ہو. کافی محنت کے بعد، انتھک کوششوں کے بعد، ایسی مربوط منظم ایک کتاب مرتب کی کہ اس کتاب کو جب وہاں بھیجا گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہی کتاب اس فتنے کے لیے سدے باب بن گئی، کیونکہ پہلے سے پہلے عربوں میں اس کتاب کو شائع کر دیا گیا، آگاہی کر دی گئی کہ امت میں فتنہ پھوٹا ہے اس نام سے، اس انداز سے، یہ عقائد ہیں، اس کے یہ نظریات ہیں، اس طرح سے وہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہلے سے پہلے وہ لوگ مطلع ہوئے، تو وہاں پھر یہ فتنہ اپنا زور نہ دکھا سکا. یہ محنت تو ہو گئی. اگلا سال جب آیا، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کو بلوایا اور فرمایا کہ بھائی اس سال ہمارا حج کا ارادہ ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ بھی چلنا چاہیں گے؟ فرمایا کہ جی ضرور، اپنے حضرت کے ساتھ حج کا سفر نصیب ہو جائے، زہے نصیب، تو بسر و چشم قبول کیا، پھر باقاعدہ وہی حج کا قافلہ تیار ہوا جیسے پہلے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، حج پر روانہ ہوئے اور وہاں پہلے سے کتاب کی اشاعت ہو چکی تھی اور حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا وہاں علمی لحاظ سے بڑا اونچا مقام تھا، نامی گرامی شخصیت تھے، جس طرح آج کے دور میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا وہاں علمی حلقوں میں بڑا نام ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ اعزاز اس عجم کو حاصل ہے کہ علمیت کے اندر ان لوگوں سے آگے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلے سال سوا سال پہلے حرم مسجد نبوی کے چند ایک ائمہ نے باقاعدہ استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے باقاعدہ حدیث پڑھ کے حدیث کی اجازت اور سند حاصل کی ہے، اور یہ خود حضرت نے اپنے باقاعدہ ایک نجی اس کے اندر تفصیل سے وضاحت فرمائی، یہ پوری تفصیل بیان فرمائی۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ علمی لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے عرب لوگ بھی عجم کا سکہ مانتے ہیں، اس زمانے کے اندر ان کا بڑا نام تھا۔ اپنے شیخ کے ساتھ جب حج کے سفر پر گئے تو وہاں بڑا شاندار استقبال ہوا کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ آئے ہیں، تو وہاں پر پھر اللہ پاک نے اس قربانی کا بدلہ سرے دست نقد نقد اتنا پیارا عطا فرمایا کہ جو خاندان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ہاتھوں میں بیت اللہ کی چابی عطا فرمائی تھی، حضرت عثمان ابن طلحہ، ان کا جو خاندان چلا آ رہا ہے شعبی خاندان، اس خاندان کے ایک فرد کو بھی پتہ چلا جن کے پاس وہ چابی ہے، قفل بردار، تو وہ خود ان حضرات کے پاس آئے جہاں ان کا قیام تھا حج کے موسم۔ فرمایا کہ آپ کی خدمات، آپ کے جذبات، آپ کی یہ ساری چیزیں، کوشش و کاوشیں، ظاہر ہے کہ وہاں پورا اس کا ایک چرچا تھا۔ فرمانے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولیں۔ ہوتا ہی ہے کہ عام طور پہ وہ کھولتے ہیں، اپنے جن حضرات کو بلانا چاہیں تو بلا لیتے ہیں، لیکن یہاں ان سے فرمائش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بیت اللہ کو کھولیں اور آپ بتائیں کہ آپ کس وقت کھلوانا، کس موقع پر، کس دن تاریخ میں۔ تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں تو اکیلا نہیں، میرے ساتھ تو میرے اور بھی بزرگ بھی ہیں متعلقین۔ فرمایا کہ جس جس کو آپ نام دیں گے ان تمام کا داخلہ وہاں ہوگا۔ تو رائے مشورے سے دن تاریخ طے ہو گیا، پھر اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا اپنے شیخ کی مرضی میں اپنی مرضی کو مٹانے کے اندر، کہ پچھلا سفر حج اپنے شیخ کی مرضی میں قربان کیا تھا، اب اپنے شیخ کی زیر قیادت ان کی رفاقت میں سفر نصیب ہوا، پھر اللہ پاک نے اپنے گھر کا دروازہ ان کے لیے کھلوا دیا کہ بیت اللہ کے لیے باقاعدہ داخلے کے انتظامات ہوئے۔ جس وقت یہ حضرات جو منتخب تھے، جس میں حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری وغیرہ اور یہ سارے اکابرین، جب بیت اللہ کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا پاؤں پھسلا، سیڑھی پر گرے بیت اللہ کی سیڑھیوں پر، تو شیخ تنتاوی جو مصر کے بڑے شیخ گزرے ان کو یہ اطلاع پہنچی کہ شیخ ابو الحسن علی ندوی بیت اللہ پہ چڑھتے ہوئے سیڑھی پر پھسل کے گرے ہیں، تو انہوں نے پھر باقاعدہ ایک مضمون تحریر کیا اور کہا واہ علی ندوی گرے لیکن کس اونچے مقام پر گرے کہ تمہارے گرنے پر بھی سلام، کہ گرو بھی تو اللہ کے گھر کی چوکھٹ پر آ کر گرے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم بیت اللہ میں داخل ہونے لگے تو عین موقع پر آ کر ان قفل بردار نے چابی میرے ہاتھ میں دی، کہا کہ آج دروازے کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آج آپ تالا کھولیں گے۔ فرماتے ہیں کہ چابی بھی کافی بڑی تھی، اس تالے میں چابی لگا کر اس کو جب کھولنے کی کوشش کی تو فرمایا کہ وہ تالا بھی عجیب اور غریب اور ایک قدیم زمانے کا تھا، تو اس میں اور تھا بھی ضعف، حضرت بھی بڑی عمر میں ہو چکے، تو فرمایا کہ کافی زور اور طاقت لگانے کے بعد وہ بیت اللہ کی چابی نے تالے کو کھولا، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ پورے واقعے کو لکھنے کے بعد حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب میرے پیر و مرشد کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ میں نے ان کی مرضی میں اپنی مرضی کو مٹایا تھا، اللہ پاک نے اس کی بدولت مجھے وہ اعزاز بخشا کہ اپنے گھر بلایا، حج نصیب فرمایا، اس کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ میرے لیے کھلوا دیا۔ اور پھر ایک شعر پڑھا کرتے تھے فارسی کا، جس کا ترجمہ یہی تھا کہ چیوٹی کے نصیب میں کہاں کہ وہ بیت اللہ پہنچ سکے، وہ تو کبوتر کے پاؤں میں لپٹ گئی، تو کبوتر کی بدولت، کبوتر بیت اللہ کا تھا وہاں پہنچا تو اس کی بدولت وہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ فرمایا کہ میری کیا حیثیت، کہ میں بیت اللہ پہنچ پاتا، میں تو اپنے بزرگوں کے ساتھ نپٹ گیا تھا، ان بزرگوں کی بدولت اللہ پاک نے مجھے بھی بیت اللہ میں داخلہ نصیب فرما دیا. مستقل مزاجی کے ساتھ کسی بھی اللہ والے کے ساتھ جڑنے والا وہ بہت کچھ پا لیتا ہے، غیر مستقل مزاجی کے ساتھ ادھر ادھر گھومنے پھرنے والا اپنا وقت تو ضائع کر لیتا ہے لیکن کئی کشتیوں میں سوار ہونے والا آخرکار ڈوب جاتا ہے. تو یکسوئی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، کسی بھی ایک مرکز کے ساتھ جب انسان وابستہ ہو جائے، پھر جو اس کو فیض ملتا ہے، پھر وہاں جو توجہ ہوتی ہے آنے والوں کے ساتھ، جو ایک تعلق ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے. حضرت مولانا احمد صاحب ہندوستان کے بڑے بزرگ گزرے، آنے والے مریدین سے بے سخت محبت کرتے تھے، محبت رکھتے تھے کہ دور دور سے یہ آ رہے ہیں. پھر جب وہ واعظ و نصیحت ہو جایا کرتا تھا، بعد میں ان کے لیے چائے پانی کا انتظام ہوتا تھا، جب وہ چلے جاتے تھے تو پھر ان کے چائے کے برتنوں کو اور پیالیوں کو خود دھویا کرتے تھے کہ جو اللہ کے دین کی خاطر کہاں کہاں سے چل کر آئے اور ہماری محبت میں، ہماری محفل میں آ کر جمع ہوئے. تو ان کا انداز لکھا ہے کہ جانے کے بعد اپنے مریدین کی پیالیاں، چائے کی پیالیاں کو دھوتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے ان کی محبت کے اندر، ان کو یاد کر کر کے کون کون کہاں کہاں سے چلا آیا، کہاں کہاں سے کھینچا آیا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کے ہم سے جڑ گیا. پھر ان کی قدر فرمایا کرتے تھے اور ان کے برتنوں کو اپنے ہاتھ سے دھویا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. ہر ایک جس انداز سے زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک محنت ہے، ہر ایک کی اپنی ایک کوشش ہے، ہر ایک کی محنت رنگ لاتی ہے، ہر کوشش وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہمارے یہاں وہاں مدرسے میں ایک استاد محترم فرمانے لگے، ایک نمازی مجھ سے ملے اور بڑی محبت سے انہوں نے ایک بات کا اظہار کیا، کہا کہ آپ کے بیان میں میں نے ایک دفعہ تہجد کی فضیلت سنی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد سے کبھی میری تہجد قضا نہیں ہوئی. استاد حیران ہوئے کہ اللہ کی شان ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے ہماری بات کا اثر کس کے دل پہ ڈال دیا. ایک اور کا بتانے لگے کہ اس نے کہا کہ جب سے آپ نے کسی مضمون میں مہینے کے تین روزوں کی فضیلت بیان کی تھی، اس کے بعد سے میرے وہ روزے قضا نہیں ہوتے. ایک اور واقعہ جو بڑا عجیب و غریب رونما ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے جو کام چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. جمعہ کا دن تھا، ایک استاد محترم فرمانے لگے کہ جمعہ کے مضمون ذہن میں نہیں تھا کہ آج کیا مضمون بیان کروں، تو میں نے تفسیر اٹھائی، میں نے سوچا چلو کوئی آیت ایسی دیکھتا ہوں جو موقع کی مناسبت سے کوئی ہو. تو دیکھتے رہے، صفحات پلٹتے رہے، تو ایک آیت نظر آ گئی، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس کسی نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچا لی. اس مضمون کا مطالعہ کر لیا، تفسیری حوالے والے اور اقوال وغیرہ مطالعہ کر لیا، اور سوچا چلو آج اسی مضمون پہ تقریر کر لیتا ہوں، چونکہ اور کوئی مضمون ذہن میں تھا نہیں، تو چلتے چلتے جلدی جلدی یہ مضمون ذہن میں بٹھایا اور جا کر جمعے کی تقریر کر دی. کچھ ہی وقت کے بعد ایک شخص اکیلے میں ملا اور بتانے لگا کہ مولانا صاحب آپ نے جمعے کے دن جو تقریر کی اس کی وجہ سے ہمارا بڑا فائدہ ہوا. قبائلی علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ قبائلی رسومات رکھتے ہیں. کہا کہ ہمارے ایک شخص سے کوئی جھگڑا تھا اور ہمارے برادری اور قوم نے اس کو قتل کرنے کا مکمل منصوبہ تیار کر لیا تھا، صرف اس کے اس دن تاریخ کا انتظار تھا جس دن ہم نے منصوبہ تیار کیا تھا. قسمت سے جمعہ ہم نے آپ کے پیچھے پڑا اور ہمیں پتہ چلا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو ہم لوگ تو ہل گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قتل سے منع فرمایا، تو آپ کے اس بیان کی وجہ سے ہم لوگ اس قتل کی واردات سے رک گئے. استاد کہنے لگے اللہ کی شان ہے کہ میرے پاس مضمون کوئی نہیں تھا، میں نے جلدی جلدی مضمون تلاش کیا تو وہ مضمون سامنے آ گیا، اس مضمون کی بدولت اللہ پاک کو جان بچانی تھی. تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ہر کوشش رنگ لاتی ہے، ہر محنت اپنا اثر دکھاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی یہاں جمع ہونا، مل کر بیٹھنا اس کو مفید بنا دے، اور ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا کر یہاں بھی اللہ پاک ہم سب کو سعادت مند بنائے، آخرت کے میدانوں میں بھی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب و جوار نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.